بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا سورة کہف کا جو عنوان چل رہا ہے کہ دنیا کی محبت سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور اسی سے متعلق پیچھے بھی واقعات گزرے یہ بھی واقعہ ہے یہ واقعہ خاص طور پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں ابلیس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد ہوا یہ خاص طور پر حب مال نہیں بلکہ حب جاہ سے متعلق ہے یعنی انسان کو کبر سے بڑائی سے عجب سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے ابلیس کیا تھا ابلیس ابو الجن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اتنا عبادت کا ذوق اور محنت کا ذوق دیا تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں میں بھی یہ بہت بڑا عبادت گزار سمجھا جاتا تھا زمین پر اس نے عبادتیں کیں بلکہ یعنی زمین کے کوئی مختلف حصوں میں آسمان کے مختلف حصوں میں عبادتیں کرتا رہا اور وہ عبادت کرنے میں گویا ظاہری عبادات میں سب سے آگے نکلا ہوا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی فرماتے ہیں کہ اس میں ابلیس میں تین عین تھے چوتھا نہیں تھا اگر چوتھا عین ہو جاتا ہوتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتا جو اس نے کی جس کا واقعہ آگے آ رہا ہے ابلیس عالم بھی تھا بہت علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو علم اس کے پاس تھا اور دوسری چیز دوسرا عین اس کے اندر جو تھا وہ یہ کہ عابد بھی تھا عبادت بھی اس کی ضرب المثل تھی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اور عارف بھی تھا اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کو حاصل تھی یعنی کیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے پتہ چلا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل تھی عارف ہونا کیسے معلوم ہوا اس طرح معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو رہے ہیں اس کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہو رہا ہے کہ یہاں سے نیچے اتر جاؤ میرے پاس سے دور چلے جاؤ تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کہتا ہے کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون انسان کا حال تو مختلف ہوتا ہے انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت اس سے کوئی چیز مانگی نہ جائے کوئی حاکم اگر ہے غصے میں ہے تو اس سے کوئی چیز مانگی نہ جائے اس لیے کہ اس وقت تو وہ غصے میں منع کر دے گا ابلیس اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا اس کی معرفت رکھتا تھا تبھی تو اس غصے اور سخت غضب کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے اور دعا بھی کیسی جو کسی کو نہیں مل رہی کہہ رہا ہے کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون مرنے کے بعد لوگ جب دوبارہ زندہ ہوں گے دوبارہ زندہ ہونے تک مجھے آپ مہلت دے دیجئے کہ میں اس وقت تک نہ مروں وہ جانتا تھا کہ موت کتنی مشکل چیز ہے تو موت سے بچ جاؤں گا اس لیے کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ یبعثون دوبارہ جب لوگ زندہ ہوں گے زندہ ہونے تک مجھے مہلت مل جائے میں مروں نہیں اور اس وقت کہ نہیں مروں گا تو پھر موت ہی نہیں آئے گی وہ مرنے سے بچ جاؤں گا موت کی تکلیف اور موت کی سختی سے بچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت تو دے دی لیکن یوم بعثون تک نہیں, الی ایام الوقت المعلوم, ہاں جب نفخہ اولا ہوگا جس وقت سب پر موت طاری ہو جائے گی اس وقت ابلیس کو بھی موت دے دی جائے گی. تو بہرحال حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ابلیس کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا تھا, ورنہ کوئی اور ہوتا تو سوچتا نہیں نہیں ابھی مانگنے کا موقع نہیں, بعد میں مانگیں گے, جب اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تب مانگیں گے. وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ انسانوں والا غصہ نہیں ہوتا کہ غصے میں ہے تو سب منع کر دیا, نہیں, اس کے غصے میں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو انسانوں کے غصے میں, جس کو انفعال کہا جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے. خیر, تو وہ عالم بھی تھا, عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن وہ چوتھا عین اس میں نہیں تھا, تین عین تو تھے, چوتھا عین نہیں تھا, یعنی وہ عاشق نہیں تھا, اللہ تعالیٰ سے اس کو عشق اور محبت کا درجہ حاصل نہیں تھا, اگر وہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی مان لیتا. اس نے عبادتیں کیں, اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین اب نئے جو جگہ بنائی ہے, وہ تو آسمانوں, یا اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے تو یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کسی کو بسانے والا ہے. اسے یہ امید تھی کہ اس کا حقدار تو میں ہوں, مجھے یہاں پر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اس زمین میں, میں اور میری ذریت یہاں رہیں گے. عبادت کے ساتھ انسان میں جو کبر آ جاتا ہے, عجب آ جاتا ہے, خود پسندی آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ابلیس کے ساتھ یہی ہوا تھا. خیر, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا, فرشتوں کے سامنے بات رکھی کہ اچھا میں تو ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں, کون؟ آدم علیہ السلام. فرشتوں نے کہا کہ پہلے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنات کیا حرکتیں کرتے ہیں, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, ہم فرشتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی, ہم فرشتے آپ نے بنائے ہیں, ہم فرشتے ہیں ہی ایسے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, آپ کو اور یعنی اگر تسبیح اور تقدیس کے لیے آپ کسی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہیں. وہ نئی مخلوق آئے گی, پھر وہ گناہ کرے گی, پھر وہ ظلم کرے گی, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم, انی اعلم ما لا تعلمون, ایک حاکمانہ انداز کا جواب دیا, انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, رہنے دو. پھر اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ انداز سے جواب دیا, پہلے حاکمانہ جواب تھا انی اعلم ما لا تعلمون, مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ انداز سے جواب دیا جس کو سورہ بقرہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, سمجھایا دیکھو تم زمین کی ضروریات کو کیا جانو گے, جس کو کسی ضرورت سے واسطہ نہیں پڑتا وہ اس کو پہچانتا بھی نہیں, یہ ہم تو دیکھتے ہیں, ہمارا تو عام روزانہ کا ہی واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں تعلق نہیں ہوتا وہ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی. اب مردوں کو اگر, بعض مرد ہوتے ہیں جن کا پکانے سے تعلق رہتا ہے, جن کا نہیں ہوتا ان کی بات کر رہا ہوں, جن مردوں کا پکانے سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا ان کو اگر مسالوں کے نام اور تفصیل بتا دی جائے دوسرے دن ان کو یاد نہیں ہوگا کہ کیا ہوا. اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مردوں کی دلچسپی کی ہوتی ہیں, عورتوں کو مناسبت نہیں ہوتی اس سے, یاد نہیں رہتی. ہر ایک کی مناسبت ہوتی ہے, ہر ایک کا ایک ذوق ہوتا ہے, جن کا دینی کتابوں کا ذوق ہوگا ان کو اگر بعض دنیاوی علوم کے متعلق بات کی جائے گی ان کو یاد بھی نہیں رہے گا, اس لیے کہ دلچسپی نہیں. جن کو سیاست کے بارے میں اور دنیاوی خبروں کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کی کوئی خبر سنا بھی دی کوئی دلچسپی نہیں ہے, بھول گئے, ختم ہو گیا. تو ہر ایک کی اپنی دلچسپی ہوتی ہے, بعضوں کو مختلف چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے, ہر چیز یاد رکھتے ہیں. تو خیر, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بعض چیزوں کے نام سکھا دیے, دیکھو یہ یہ چیز ہے, یہ یہ چیز ہے, یہ یہ چیز ہے, ہاں یہ تو کام کی چیزیں, انسان کے کام کی چیزیں تھیں, یاد رکھیں. فرشتوں کو کیا دلچسپی, اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا, اچھا چلو ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھا یہ کیا چیز ہے, ہم تو نہیں جانتے, یہ کیا چیزیں ہم نہیں جانتے، یہ کیا چیزیں ہم نہیں جانتے، ان کو کیا تعلق کہ پیالہ کیا ہوتا ہے اور یعنی پیالے کو کس کام میں لایا جائے گا، ان کو کھانے پینے سے تعلق ہی نہیں ہے کہ ان کو برتن اور پیالے اور چمچ اور ان چیزوں کے واسطہ پڑے۔ جو بھی چیزیں تھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، انہوں نے سب نام بتا دیے۔ فرشتے سمجھ گئے کہ اچھا، دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، مخلوق کے لیے بنائی ہیں، اور یہ انسان اس کو چونکہ اس کی ضرورت ہوگی تو وہ اس سے دلچسپی لے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے اپنی ضروریات نہیں بلکہ اپنی سہولتوں کے لیے کتنی چیزیں بنا لیں۔ اللہ نے اس کو عقل دی انسان کو، اور کیا سے کیا چیزیں بنانے شروع کر دیں، ایک چیز دوسری چیز، لوہا تو تھا، اب لوہے سے کچھ بنایا، پھر کچھ بنایا، کچھ آگے گاڑی بنائی، پھر پلین بنایا، اور کہاں سے کہاں دنیا آگے بڑھنی شروع ہو گئی۔ انسانیت تو گرتی گئی، لیکن یعنی اللہ تعالیٰ کی خلقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں کو انسان نے استعمال کیا کہ اس سے یہ بنائیں گے، اس سے یہ بنائیں گے، اس سے یہ بنائیں گے، کہاں کہاں عقل دوڑائے اور کیا کیا چیزیں بنا لی۔ ظاہر ہے فرشتے ہوتے تو دنیا ویسی ہی پڑی رہتی جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن پیدا کی تھی، ان کا عبادت کے علاوہ کسی چیز سے تعلق ہی نہیں تھا۔ خیر، یہ تو ایک زمین پر، میں تو اس لحاظ سے بات کر رہا تھا کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خلیفہ مقرر کرنا طے کیا تھا۔ ابلیس کا خیال یہ تھا کہ میں اور میری ذریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ابلیس پہلے سے ہی اس کو ذرا سا کھٹکا ہو گیا تھا کہ اچھا یہ کون آ گیا، یہ کون سی مصیبت آ گئی، میرے اللہ تعالیٰ میرے بڑے بننے کے مقابلے میں کہیں یہ میرے درمیان میں نہ آ جائے۔ حکومت اس کو ملنے والی تھی، آدم علیہ السلام کہاں آ گئے، یہ کوئی نئی مخلوق آ گئی۔ بہرحال ابلیس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ظاہر ہے کہ مخالفت رہی، آدم علیہ السلام کو تو کچھ علم بھی نہیں تھا، لیکن ابلیس کو بہرحال تھوڑی بہت عداوت شروع ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، ابلیس کا چونکہ ذکر چل ہی رہا ہے تو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق جن کو شیاطین کہا جاتا ہے، جن کہا جاتا ہے، ان سب کا بڑا ابلیس کو بنایا۔ پوری تفصیل یقین کے ساتھ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں تک معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ ابلیس، اس کی ذریت میں دو قسم کی مخلوق ہوئی، ایک جن کو جن کہا جاتا ہے، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، سورہ جن میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں بعض نیک ہیں بعض نیک نہیں ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہم میں بھی ہیں۔ تو بہرحال آدم، یہ ابلیس کی ذریت میں ایک تو وہ ہیں جو جن کہلاتے ہیں، وہ جن تو ہماری ہی طرح ہیں، جن میں بعض مسلمان بعض غیر مسلم، مسلمانوں میں بعض نیک بعض کم درجے کے نیک، الگ الگ درجے کے لوگ ہیں۔ اور دوسری مخلوق ابلیس کی ذریت میں دوسری مخلوق وہ ہیں جو جن کا جو شر ہی شر ہیں، جو شیاطین کہلاتے ہیں، ان میں سب، یعنی ان میں بس یہی ہے کہ لوگوں کو بہکانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، خود بھی دوزخ میں جانے کے لیے تیار اور لوگوں کو دوزخ میں لے جانے کی پوری کوشش، یہ پورا سلسلہ ان کا، سلسلہ نسب جو ہے وہ اسی طرح کام کرتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ان کے تفصیلات تو خیر بہت زیادہ ہیں کہ کیسے فرق آیا، ابلیس کہاں سے، یعنی گویا شیاطین کا سلسلہ کہاں سے چلتا ہے، پھر جنات کا سلسلہ کہاں سے چلتا ہے، یہ مفصل بحثیں ہیں، اور جنات وغیرہ کے احکام سے متعلق بھی علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، آگے کہیں کوئی موقع ہوا، کوئی ضمنی کوئی بات آ گئی تو اس پر بات کر لیں گے۔ بہرحال یہ ابلیس کا تذکرہ کرنے کے لحاظ سے اتنا سمجھانا مقصود تھا۔ اب ہم اصل چلتے ہیں آدم علیہ السلام کا ذکر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ آدم، آیتوں کو سمجھنے سے پہلے جیسے ابلیس کا ذکر کر دیا میں نے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی کچھ تذکرہ کر دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ظاہر ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، کس طرح؟ زمین کے مختلف حصوں سے الگ الگ قسم کی مٹی اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی، قبضہ قبضۃ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھا لی۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان اللہ خلق آدم من قبضہ قبضہا من جميع الارض، زمین کے مختلف حصوں سے، یہاں سے وہاں سے الگ الگ۔ پھر حدیث میں آگے آتا ہے، فجاء بنو آدم على قدر الارض، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد بھی اتنی ہی قسم کی آتی رہی اور آتی رہے گی جتنی قسم کی زمینیں ہم بنا سکتے ہیں۔ یعنی آگے حدیث میں اس کی وضاحت ہے، جاء منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلك، ظاہری رنگ کے اعتبار سے جس طرح مٹی کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بعض سرخ رنگ کی طرف سرخی مائل، بعض سفید، بعض سیاہ، بعض درمیانے۔ اب ان تینوں کو اگر ملا کر درمیانے کر لیں تو اس کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں، تمام انسانوں کے رنگ اس میں آ گئے، بعضوں کا سرخی مائل، بعضوں کا سفیدی مائل، بعضوں کا سیاہی مائل، اور اس میں کوئی گہرا رنگ، کوئی ہلکا رنگ، کوئی زیادہ مخلوط، الگ الگ قسم کے آپس میں ملاتے رہیں۔ جس طرح مٹی کے یہ رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے الگ الگ رنگ ہوئے۔ اور آگے حدیث میں ہے کہ یہ تو ظاہری رنگ کے اعتبار سے ہوا، آگے حدیث میں ہے، والسہل والحزن والخبیث والطیب، مزاج کے اعتبار سے جس طرح زمین میں بعض زمینیں نرم ہوتی ہیں، بعض سخت ہوتی ہیں، بعض اچھی ہوتی ہیں، جس میں پیداوار خوب اگتی ہے، بعض میں پیداوار اگی نہیں سکتی، اسی طرح انسانوں میں بعض نرم مزاج، بعض سخت مزاج، بعض میں برائی غالب، بعضوں میں اچھائی غالب۔ یہ کیوں ہوا؟ وہی زمین کے مختلف اجزاء، تو جس میں جو حصہ غالب آیا اس کے اندر وہ رنگ اور وہ مزاج غالب آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش تھی۔ صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، فیہ خلق آدم، وہی دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ اہبط، وہی دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور اسی طرح وفیہ تیب علیہ، وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی، اور ایک اور بات، وفیہ ماتا، یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ ولادت کا دن بھی جمعہ کا دن، انتقال کا دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ وفیہ تقوم الساعۃ، جمعہ ہی کا دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کی ولادت جمعہ کے روز ہوئی۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی ولادت کیا، آدم علیہ السلام کی خلقت، پیدائش جمعہ کے دن ہوئی۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات جمعہ کے دن ہوئی۔ پھر ایک اور حدیث میں، اس آدم علیہ السلام کے متعلق جو بعض حدیثیں ہیں، تاکہ ہمیں ہمارے سامنے ان کا کچھ تذکرہ رہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے سب کے نسب انہی سے ملتے ہیں، اور ہم سب جس طرح ہمارے اپنے والدین، آبا و اجداد کے لیے کبھی کبھی ایصال ثواب کر لیتے ہیں، کوئی ثواب پہنچا دیتے ہیں اور پہنچانا چاہیے، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی کبھی کبھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ہم سب کے اجداد میں جد امجد ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی گویا کہ بعد میں کسی نبی سے ہمارا نسب جڑتا ہو یا نہ جڑتا ہو، آدم علیہ السلام سے تو جڑتا ہی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یاد کیا تو بہت سی جگہوں پر، بہت کثرت سے جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم، یا بنی آدم، بد یاد دلایا کہ تم آدم کی اولاد ہو، صرف انسان نہیں ہو۔ انسان تو ہو، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ تمہارے بڑے کون تھے، آدم علیہ السلام تھے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تاکہ ہم بھولیں نہیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو بھی کبھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے بھی کبھی کچھ پڑھ کر ثواب پہنچانا چاہیے۔ خیر، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ جس طرح مٹی کے رنگ مختلف، انسانوں کے رنگ مختلف، جس طرح مٹی کے اندر الگ الگ صلاحیتیں، انسانوں کے اندر الگ الگ صلاحیتیں، کسی طرح کسی میں سختی، کسی میں نرمی، الگ الگ مزاج کے لوگ پیدا ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا کیا گیا تو ان کا قد کتنا بڑا تھا، 60 ذراعاً۔ یہ تو صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 60 ذراعاً فی عرض سبع ذراعین، لمبائی ان کی تھی 60 فٹ، یہ فٹ نہیں بلکہ ذرا، ذرا تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو اس کے لحاذ سے ہم اگر اندازہ کریں تو 60 ذرا کا مطلب تقریباً 90 فٹ بن جاتا ہے، 90 فٹ، تو 90-100 فٹ کے قریب، بعضوں میں 60 بعضوں میں 70 آتا ہے، تو تقریباً 90 یا 100 فٹ ان کی لمبائی تھی اور چوڑائی تقریباً 9-10 فٹ کے قریب تھی، اتنے لمبے چوڑے آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا کیے گئے تھے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد انسانوں میں کمی آتی گئی، جسم کے لحاظ سے انسان میں کمی آتی گئی. یہ آخری امت ہے، یہ سب سے چھوٹے، ان سے پہلے کے لوگ تھوڑے تھوڑے بڑے ہوا کرتے تھے، یہ ہم لوگوں کے یعنی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد میں یہ بعد میں آہستہ آہستہ یعنی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں کے قد چھوٹے ہونے شروع ہو گئے تھے. بہرحال یہ جنت میں جب انسان داخل ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت میں انسانوں کو داخل کیا جائے گا تو یدخل اہل الجنت الجنہ، جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے تو ان کی عمریں، سب کی عمریں اللہ تعالیٰ 33 کے قریب قریب عمریں بنا دے گا، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے موافق 60 ذرا، چوڑائی 7 ذرا، لمبائی 60 اور چوڑائی 7 ذرا. یہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے تو اس طرح ان کا قد ہوگا، یہ حدیث میں آتا ہے. بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب سے پہلے انسان ہیں، اسی لیے ان کی کنیت ابو البشر ہے. بعض اسلاف سے منقول ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں ابو محمد کہا جائے گا، یہ ان کی کنیت، واللہ عالم، کسی صحیح حدیث میں تو نہیں دیکھا، لیکن بعض اسلاف سے منقول ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں ابو محمد کہا جائے گا، ورنہ ابو البشر ہونا یہ تو مشہور ہے، آدم علیہ السلام کی مشہور کنیت ہے. کہ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے اور سب آپس میں طے کریں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے، چلو جا کر ہم اپنے کسی سے جا کر کہتے ہیں کہ حساب شروع کرنے کے لیے سفارش تو کریں، آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے ابو البشر، آپ انسانوں کے سب کے والد ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب شروع ہو جائے. وہ جو کہ کئی مرتبہ اس کا ذکر آ چکا کہ قیامت کے دن پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ سے تو ایک گناہ ہو گیا تھا. کہیں گے نہیں ایسا کرو، نوح کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اسے کہ نوح کے بارے میں بھی آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ وہ دوسرے تمہارے ابو البشر ہیں. یعنی گویا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے نسل چلی، اس کے بعد جتنی نسل آگے بڑھی نوح علیہ السلام کے بعد، وہ سب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں. وجعلنا ذریته هم الباقین، تاریخی لحاظ سے اس میں مورخین کا اختلاف ہے، بہرحال وہ تو ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. بہرحال بعض بہت سو کی رائے یہ ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنی بھی نسل انسانی چلی ہے وہ سب نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے نسل سے ہیں. خیر، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابو البشر تو ہیں ہی، بعضوں نے فرمایا کہ ان کی کنیت ابو محمد بھی ہوگی اور جنت میں بھی ان کو ابو محمد کہا جائے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب یہاں خیر اور باتیں تو بہت ہیں، بس اتنا ذہن میں رہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، وہ تو سب جانتے ہی ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول بھی ہیں. اور لفظ آدم، بس یہ آخری بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں بھی کئی باتیں ہوں گی جو ان کے حالات سے متعلق، ان کے اولاد سے متعلق. خیر، یہ آخری بات کر کے ہم آگے آیات پہ چلتے ہیں کہ آدم، لفظ آدم کے بارے میں علماء کا کچھ اختلاف ہے کہ لفظ آدم یہ نام جو ہے عربی ہے یا غیر عربی. بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے، آدم افعلو کے وزن پر، اعدم اصل میں تھا آدم، تو افعلو کے وزن پر ہے، اس وجہ سے یہ یعنی اصل عربی لفظ ہے. اور ادم کے معنی مختلف معنی آتے ہیں، ادم کے معنی خلطہ ملانے کے آتے ہیں، تو چونکہ ان کی مٹی کو، مختلف مٹیوں کو ملایا گیا اور مٹی اور پانی اور سب ملا کر گارا بنایا گیا، اس سے ان کی خلقت ہوئی تھی، اس لیے ان کو آدم کہا جاتا ہے، واللہ عالم. بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ عربی نام ہی نہیں ہے، بلکہ آدم تو یہ عبرانی زبان میں آدام مٹی کو کہا جاتا ہے، گویا کہ اس معنی کے لحاظ سے گویا کہ مٹی سے بنایا ہوا ایک شخص، مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. واللہ عالم، دونوں قول ہیں، بعض کہتے ہیں عربی ہے، بعض کہتے ہیں کہ غیر عربی یعنی عجمی، لفظ ہے یہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا، اب آدم پیدا ہو گئے، ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا. یہاں تک بات ذہن میں رہے، جو اس پر اشکال ہوتا ہے وہ ذہن میں رہے تاکہ اشکال اور جواب سمجھ کے پھر آگے چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو شرک فرمایا، یا کم از کم حرام فرمایا. اگر غیر اللہ کو، جیسے کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے، بت کو سجدہ کرتا ہے، اگر عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو شرک ہے، اور اگر ویسے ہی ادب اور احترام کے طور پر کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، چاہے شرک نہ ہو لیکن کبیرہ گناہ ہے. تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو ناجائز ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ کہیں کہ تم سجدہ کرو آدم کے سامنے؟ آدم کو کیا آدم کی عبادت کی جائے گی، ان کے سامنے سجدہ کیا جائے گا؟ ایک سوال ہے. جب غیر اللہ کو سجدہ کرنا منع ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو؟ ویسے سوال اتنا اہم تو نہیں ہے، لیکن بعضوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، مفسرین نے بھی نقل کیا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. آسان سی بات تو یہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ناجائز اس وقت ہوگا جب اللہ کے حکم کے خلاف ہو. جب خود اللہ تعالیٰ حکم دیں تو پھر تو نہ کرنا گناہ ہوگا، جیسے ابلیس نے کیا. اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ سجدہ کرو، اب نہ کرنا گناہ ہے، اور سجدہ کرنا وہ عین عبادت ہوگا. یہ تو آسان سی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے اللہ کے حکم کو، میں نہیں دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں، دیکھیں گے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہمیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن طلوع شمس کے وقت کوئی عبادت، کوئی نماز پڑھے گا تو گناہ ملے گا، حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. استواء کے وقت نماز پڑھنا کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ اس وقت نماز نہ پڑھی جائے. کوئی شخص بیت الخلاء میں جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے، بیت الخلاء میں پڑھنا گناہ ہوگا. اصل تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. تو بہرحال یہ بھی جواب بڑا اچھا ہے کہ اللہ کا حکم جب آیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو پھر سجدہ کرنا ہی عبادت بن گیا، پھر کوئی گناہ نہیں رہا، بلکہ سجدہ نہ کرنا وہ گناہ ہو جائے گا. ایک جواب، بعضوں نے فرمایا کہ یہ سجدہ پیشانی زمین پر رکھنے والا سجدہ نہیں تھا، جس کو وضع الجبہۃ علی الارض کہا جاتا ہے، زمین پر پیشانی رکھنا پورا سجدہ وہ نہیں تھا، بلکہ ہلکا سا جھکنا یہ مراد ہے. شاید بعضوں نے دیکھا ہوگا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سلام کرتے ہیں تھوڑا سا جھکتے ہیں، نہیں جھکنا چاہیے، منع ہے. لیکن بہرحال یہاں پر فرشتوں کو جو حکم دیا گیا تھا وہ تھوڑا سا جھکنے والا، جو ہلکا سا رکوع کی طرح ہوتا ہے، ہلکا سا جھکنا وہ مراد ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سجدے کا لفظ آیا تو ہم اس کو رکوع کے معنی میں کیوں لیں، یعنی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کے اصل معنی کو چھوڑیں. تیسرا جواب بعضوں نے بڑا اچھا دیا، فرماتے ہیں کہ دیکھو، آدم علیہ الصلات والسلام کی عبادت نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ آدم علیہ الصلات والسلام کی جانب سجدہ کرنے کا جب حکم دیا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آدم علیہ الصلات والسلام کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے کعبہ کی ہے. ہم کعبہ کی جانب رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، یہاں سے بھی ہم رخ کرتے ہیں تو کہاں؟ کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں. اور مکہ مکرمہ میں عین مطاف میں اگر کوئی شخص کھڑا ہے، کعبہ کی جانب رخ کرتا ہے، لیکن یہ اس خیال سے نہیں کہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اس پتھر میں کیا رکھا ہے؟ پتھر کو ہم سجدہ نہیں کر رہے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں کہ اس طرف رخ کر کے سجدہ کر رہے ہیں. یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا ہو کہ یہ آدم اتنی عظیم مخلوق ہے، ان کی جانب تم سجدہ کرو، ان کو قبلے کی طرح قرار دے کر ان کی جانب سجدہ کرو، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت تو میری ہوگی، سجدہ لیکن ان کی جانب رخ کر کے ہوگا. واللہ اعلم، کوئی اشکال کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، یہ ان کا مقام ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، اس لیے کہ فرشتوں کو تا حکم کی خلاف ورزی کرنا جانتے ہی نہیں. ان کے پاس کبر اور عجب جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ابلیس تھا وہ تو پہلے سے ہی بھرا ہوا تھا کہ میرے مقابلے میں یہ کون آ گیا، یہ میری جگہ لینے آ گیا، ابلیس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ چونکہ ابلیس جنات کی قسم میں سے تھا، فرشتوں کی قسم میں سے نہیں تھا، چونکہ یہ جنات کی قسم میں سے تھا، فرشتے الگ ہیں، ملائکہ الگ ہیں، جن الگ ہیں، چونکہ یہ جنات میں سے تھا ففسق عن امر ربی، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ابلیس فرشتہ ہوتا تو وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، جن ہیں، انسان ہیں، یہ ایسی مخلوق ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی دی ہیں، عجب اور کبر بھی ان کے اندر ہوتا ہے، اپنے اختیار سے ان کو سوچ سمجھ کے صحیح اور غلط کام کرنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ جنات میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کی اس نے حکم کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کی۔ یہاں پر ایک اور بہت مشہور سوال اور جواب ہے، ہو سکتا ہے بہت سو کے ذہن میں یہ سوال آیا ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے بعضوں کے ذہن میں یہ سوال ہو، کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا تھا سجدے کا؟ فرشتوں کو، اور ابلیس تو فرشتوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، ابلیس تو جنات میں سے ہے، وہ فرشتہ ہے ہی نہیں، تو اس کا سجدہ نہ کرنا گناہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن، چونکہ وہ جنات میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور فسق اس نے اختیار کیا۔ لیکن وہ فسق کیسے ہوا جب حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا اور یہ تو فرشتہ ہے نہیں؟ آسان سی بات تو یہی ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ملائکہ الگ ہیں، ابلیس اور جن الگ مخلوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ یہ جنات اور ملائکہ ایک ہی قسم میں شامل ہوتے ہیں، نہیں، فرشتے الگ مخلوق ہیں، ابلیس اور جن الگ مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے نار اور آگ سے پیدا کیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، جنات فسق عن امر ربی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ کھانا پینا، ذریت، آگے بڑھنا، بچے اور اولاد ہونا ان میں ہوتا نہیں، ابلیس اور اس میں ان کی کھانا پینا بھی ہوتا ہے، ان کی ذریت بھی ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو فرق ہے، بالکل الگ الگ مخلوق ہیں۔ سوال وہیں رہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو اور ابلیس فرشتوں میں شامل نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عتاب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضگی کیوں اتری، اور کیوں اس کو فاسق اور نافرمان کہا گیا؟ کیوں اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے؟ وجہ ظاہر ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جیسا کہ یہاں پر ہے، لیکن ابلیس کو بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا، اور خود ابلیس سے جب پوچھا گیا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیسے حکم دیا؟ الگ سے حکم ملا تھا؟ یہ جب فرشتوں کے ساتھ وہ کھڑا تھا تو اسے پتا تھا کہ مجھے بھی حکم ہے، وہ اس کو معلوم، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا آپ نے مجھے حکم نہیں دیا، آپ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، یہ نہیں کہا، اس نے یہ کہا کہ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی زمین، لوگ اس کو اس پر پیر رکھتے ہیں، اس سے پیدا کیا، اور میں آگ سے پیدا ہوا، آگ اوپر جانے والی چیز ہے، میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اپنی عقل کی بنیاد پر اس نے یہ سمجھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کہ آگ اوپر جاتی ہے، آگ میں روشنی ہوتی ہے، آگ میں حرکت ہوتی ہے، مٹی میں کیا، نہ حرکت نہ روشنی، زمین پہ دبی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا تو نظام ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کم درجے کی چیز سے اتنی اعلیٰ چیز بنا دیں، خیر، ابلیس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا ہے، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں چونکہ بہتر ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، آپ نے جو حکم دیا تھا وہ آپ نے اپنے لحاظ سے دیا تھا، لیکن میں نے، مجھے معلوم ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی، چونکہ ابلیس جنات میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی، نافرمانی کی۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں، ہم انسانوں سے اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں کہ دیکھو ابلیس نے اللہ کے مقابلے میں جواب دیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک مثال، ہم آگے چلنے سے پہلے ایک مثال ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی کو بہت بڑا مانتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوں، ہمارے کوئی بڑے ہوں، استاد ہوں، جو بہت قابل احترام ہوں، عام نہیں بلکہ بہت زیادہ قابل احترام ہوں ہمارے لیے، اور کوئی شخص ان کو تکلیف دے، ان سے دشمنی رکھے، ظاہر ہے دل میں ان سے دوری پیدا ہوگی، اختیاری چیز نہیں، انسان اس سے دور رہے گا، اس سے کسی درجے میں اس سے دوری پیدا ہوگی۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور سامنے جواب دیا اس نے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو میری، ابلیس میرے مقابلے میں گویا لڑائی اور دشمنی پہ آ گیا، تو اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو، اس لیے کہ اس کی ذریت شیاطین، کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ مجھے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرو، وہ کہتا ہے کس طرح کرو، آواز نہیں آتی تمہیں، وہ کہتا ہے دیکھو فلاں گناہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے نافرمانی نہ کرو، یہ احکام جائز ہیں یا ناجائز ہیں، ناجائز نہ کرو، مجھ سے میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ شیطان اور ابلیس تمہیں ایک کام کا حکم دے رہے ہیں، میں ایک چیز کا حکم دے رہا ہوں، تم اس کی بات مانتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو؟ دوست کا مطلب ہم نے تو کبھی دوستی نہیں کی، لیکن جس کی انسان بات مانتا ہے گویا اس کو دوستی بنایا، اللہ کی بات ماننی ہے تو اولیاء اللہ بنو گے، ابلیس اور شیطان کی بات ماننی ہے تو اس کے دوست بنو گے، اولیاء شیطان بنو گے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، چلو ٹھیک ہے اللہ سے صرف لڑائی نہیں تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف میری اور ابلیس کی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے صرف اللہ سے دشمنی نہیں کی، بلکہ ابلیس تمہارا بھی دشمن ہے، وہم لکم عدو، ابلیس اور شیاطین سب تمہارے دشمن ہیں، وہم لکم عدو، واقعی اگر تم ایسا کرتے ہو، بئس للظالمین بدلا، تو یاد رکھنا کہ جو شخص ابلیس اور شیاطین کی بات مانے گا اور ان کے کہنے کے مطابق چلے گا تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان اٹھائے گا، بئس للظالمین بدلا، وہ ظالم کہلائے گا، اور ایسے ظالموں کا بہت برا بدلہ ہے آخرت میں، یاد رکھنا، بئس للظالمین بدلا، یہ ظالموں کے لیے آخرت میں بہت برا بدلہ ہوگا، اس لیے ابھی سے ذہن میں رکھ لو کہ نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے، یا میری دوستی کرو یا ابلیس اور شیطان کی دوستی کرو، اولیاء اللہ بنو یا اولیاء شیطان بنو، تمہاری مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اولیاء شیاطین بنو گے تو بئس للظالمین بدلا، تم ظالم ہوگے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوگے، اور خود جو اپنے آپ پر ظلم کرے گا اس کا بدلہ بھی آخرت میں بہت برا ہونے والا ہے، آخرت کی قید بھی نہیں لگائی، دنیا میں بھی نتیجہ نکل سکتا ہے لیکن اصل تو آخرت ہے۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عدودا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ان شیاطین کو، یہ جنات ہیں، یہ شیاطین ہیں، میں نے ان کو آسمانوں کے اور زمینوں کے پیدا کرنے کے وقت حاضر نہیں کیا تھا، بلایا نہیں تھا آ کے دیکھ لو میں کیسے بنا رہا ہوں، کیا بنا رہا ہوں، چلو تم بھی کچھ مشورہ دے دو، ما اشهدتهم، ان کو میں نے بلایا بھی نہیں تھا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے وقت، ولا خلق انفسهم، بلکہ جب ان کو، بعض جنات کو، بعض شیاطین کو پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت دوسرے موجود نہیں تھے، خود ان کی پیدائش کے وقت بھی وہ موجود نہیں تھے، یعنی ایک دوسرے کی پیدائش کے وقت، ظاہر ہے جب موجود ہی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیا کرتے، یہ یہ کہتا ہے نا کہ کوئی شخص مکان تعمیر کر رہا ہے, دوسرے کو بلا لیتا ہے, اچھا تم بھی آ جاؤ. دوسرا آئے گا تو اچھا تھوڑا سا مدد کر دے, کچھ مشورہ دے دے, حصہ لے لے. نہیں, جب وہ تھا ہی نہیں, موجود ہی نہیں تھا تو وہ حصہ کیا لے گا؟ جب حصہ نہیں لیا تو اس کی کوئی شرکت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیاطین اور ابلیس اور یہ تو وہ ہیں کہ آسمانوں, بعض لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں ولیعاذ باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں کوئی درجہ ان کو حاصل ہے ولیعاذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے وقت یہ تھے ہی نہیں وہاں, اور جب ان میں سے بعضوں کو پیدا کیا جا رہا تھا تو دوسرے موجود نہیں تھے وہاں پر. جب یہ نہیں تھے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں انہوں نے کوئی حصہ لیا ہی نہیں, لے بھی نہیں سکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا سوچتے ہو, وما کنتم متخذ المضلین عدودا, اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہوں کو اپنا مددگار بناؤں. عجیب بات فرمائی, وما کنتم متخذ المضلین عدودا, گمراہوں کو میں اپنا مددگار نہیں بناتا. یہاں پر ایک بات واضح ہونی چاہیے, حدیث میں آتا ہے اور مشہور ہے, کسی کو غلط فہمی نہ ہو, ایک حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الفاظ قریب قریب اس طرح, ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فاجر شخص کے ذریعے سے بھی اس دین کو قوت پہنچا دیتے ہیں. کوئی شخص ہے خود عمل میں بہت برا ہے, لیکن اس کی باتوں سے بعضوں کو فائدہ ہو جاتا ہے, لوگ دیندار بن جاتے ہیں, وہ خود تو بے دین ہی رہتا ہے. ایسا ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی رہا ہے. بعض ہوتے ہیں جو اپنے شہرت کے لیے, اپنی عزت اور منصب حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے بڑے بڑے دینی کام کر لیتے ہیں, اس سے ان کی شہرت بھی ہوتی ہے, ان کی عزت بڑھتی ہے, ہو سکتا ہے مال بھی پیسے بھی ملتے ہوں, تو یہ سب چیزیں ان کو حاصل ہوتی ہیں, لیکن ان کا مقصد بس وہی حاصل کرنا ہوتا ہے. اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا کہ بڑا کام کر لے اور پیچھے ہٹ گئے کہ اچھا ہمارا کوئی نام نہ ہو. نہیں, نام بھی کرنا ہے, نام بھی آنا چاہیے کہ میں نے کیا یہ. تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے ذریعے سے بھی دینی کام لے لیتے ہیں, لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اور وہ بیچارے اپنے ریا اور عجب کی وجہ سے گمراہی میں اور ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں. تو دو باتیں ہیں بس یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بسا, یہ حدیث ہے کہ ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر, بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاجر شخص کے ذریعے سے بھی, بدعمل شخص کے ذریعے سے بھی دین کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. اور یہ حدیث, یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو کبھی مددگار بناتا ہی نہیں. اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ دو طرح کے کام ہیں, دو طرح کے کام ہیں. بعض کام تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے طور سے کرنا ہی اختیار فرمایا, بعض کام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ خود فرماتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے سے, عام دوسری مخلوقات کے ذریعے سے وہ کام نہیں کرتے. تو ان کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جیسے آسمان کو پیدا کرنا, سورج بنانا, سورج کا نظام ہے, چاند کا نظام ہے, ستاروں کا نظام ہے, پورا نظام, آسمان و زمین کا پورا نظام, وما کنتو. تو ان کاموں میں جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو واسطہ بناتا نہیں, کسی کے ذریعے سے وہ کام کرواتا نہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کراؤں تو فرشتوں سے تو کراؤں گا, لیکن گمراہ کرنے والے اور یہ جنات اور انسان اور اس قسم کی مخلوق, ان سے یہ کام نہیں کراتا. وما کنتم متخذ المضلین عدودا, ہاں کسی نیک کے ذریعے سے, کسی پیغمبر کے ذریعے سے کراتے تو الگ بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کاموں میں میں مضلین, گمراہوں کو اور گمراہ کرنے والوں کو اس میں کوئی حصہ نہیں رکھنے دیتا. یہ ان کاموں کی بات چل رہی ہے, لیکن وہ کام جو اللہ تعالیٰ, عام طور پر اللہ تعالیٰ کا نظام اور سنت اللہ یہی ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے ہی کرواتے ہیں. اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا, اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ خود اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں فرمائیں گے, خود اللہ تعالیٰ لوگوں کو آ کر نہیں بتائیں گے, بالواسطہ ہی پہنچے گی. تو جس میں واسطہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تو وہاں پر پھر مضلین, گمراہ قسم کے لوگ, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں. تو دو الگ الگ طرح کے کام ہیں, یہ ذہن میں رہے تاکہ یہ سوال ذہن میں نہ آئے, یعنی یہ اشکال ذہن میں نہ آئے کہ وہ حدیث تو کچھ اور بتا رہی ہے اور یہ قرآن کی آیت کچھ اور بتا رہی ہے. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا, چونکہ یہ جنات, یہ ابلیس اور یہ شیاطین چونکہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اگر مجھے کسی سے مدد لینی ہوتی یا کسی کام میں اپنے کاموں میں حصہ دلانا ہوتا تو میں فرشتوں کو حصہ دلاتا، ان لوگوں کو، یہ ابلیس کو اور شیاطین کو، ان کاموں میں کیوں دخل دیتا اور ان کاموں میں کیوں حصہ لینے دیتا؟ یہ لوگ بالکل دور ہیں، میرے رحمت سے دور ہیں، اور میں اس طرح کے لوگوں سے کبھی مدد لیتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مدد کی ویسے ضرورت بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کام ایسے مقرر فرمائے ہیں کہ وہ بالواسطہ کسی اور کے ذریعے سے کراتے ہیں۔ کسی کو کھانا پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اوپر سے نہیں گرے گا، کسی انسان کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اللہ کا نظام ہی ایسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کی بات ہے۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہے گا چلو میدان حشر قائم ہو گیا، سب جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نادوا شرکائی الذین زعمتم، چلو بلاؤ ان خداؤں کو جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ میرے شریک ہیں، بلا لو، چلو کہاں گئے مشرکین، آ جاؤ، تمہارے خدا کان کو بھی بلا لو ساتھ میں، جن کو تم کہتے تھے کہ خدا ہیں، بت وغیرہ جو بھی ہیں، شیاطین جو بھی، ان کو بلا لو، یہ پکاریں گے، آ جاؤ، لات عزا جو بھی جس کی عبادت کرتا تھا سب بلائیں گے، فدعوہ، کوئی جواب نہیں دے گا، فلم یستجیب لہم، ابلیس بھی غائب اور شیاطین بھی غائب، بت بھی غائب، فلم یستجیب لہم، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ چاہیں گے کہ ان کے پاس پہنچ جائیں اور کسی طریقے سے ان سے مدد حاصل کریں، وجعلنا بینہم موبقا، لیکن ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ہلاکت کی جگہ مقرر کر دیں گے کہ یہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ ورا المجرمون النار، اور جو لوگ مجرم ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کو دوزخ سامنے نظر آئے گی۔ فظنوا انہم واقعوها، اب چونکہ انہوں نے تو بتوں سے امید باندھی تھی، انہوں نے تو شیاطین سے امید باندھی تھی کہ ہماری مدد کر لیں گے، وہاں پر کیا مدد۔ فظنوا انہم واقعوها، اب ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس دوزخ میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فظنوا انہم واقعوها، ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس دوزخ سے بچنے کی کوئی صورت وہ نہیں پائیں گے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طرف تو آدم اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، تمہارے بڑے ابوالبشر، تم سب کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں، ابلیس کی شروع سے ہی ان سے دشمنی ہو گئی تھی، اور ابلیس نے یہ طے کیا تھا کہ میں اور میری ذریت شیاطین ہم مل کر آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کو گمراہ کریں گے۔ ان کو تو پتہ ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، اب انسانوں کو بھی وہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تمہاری مرضی ہے، ان کی بات ماننی ہے یا مجھے میری بات ماننی ہے، ان کی بات مانتے ہو تو تمہارے لیے بئس للظالمین بدلا، برا بدلہ ہوگا، اور اگر میری بات مانتے ہو تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلو اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلو تو تم کامیاب ہو گئے، اور آخرت میں ظاہر ہے تمہارے لیے ایک بہترین بدل ہوگا، جیسے ظالموں کے لیے بئس للظالمین بدلا، تو اسی طرح اطاعت کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہوگا، جس کو قرآن نے جگہ جگہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے حالات وغیرہ میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے سب کے جد امجد ہیں، اور ان کی ہمارے بارے میں جو خواہش تھی کہ یہ میری اولاد میرے طریقے پر چلے اور نیک بنے، تو اللہ تعالی ہمیں اسی طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش کے موافق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے روحانی والد بھی ہوتے ہیں، ان کے اللہ تعالی ان کی خواہش کے مطابق ہمیں بہترین ایمان نصیب فرمائے، اور بہترین طریقے پر اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے روحانی پیشوا اور والد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور ہر طرح کی خیر کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جمع فرمائے، اور اللہ تعالی نیکوں کے زمرے میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.